أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے. پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفاہ و آرائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے. قاری جناب علی اصغر برومند. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند دشمن سے مشورہ کرو لیکن جاہل دوست کی رائے پر عمل کرنے سے گریز کرو. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین آئیے ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفسیر نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید. اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے اور آخر میں آج کی مخصوص دعا پیش کی جائے گی. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا دورہ پاکستان. اسلام آباد میں پاکستانی وزیر اعظم اور دیگر اعلی حکام سے ملاقات. ایرانی سیٹلائٹوں کی کامیاب لانچنگ. عالمی ذرائع ابلاغ کا اہم رد عمل. ایران پر اسرائیل کا حملہ, اس کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی. ناوابستہ تحریک کا بیان. صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 3,000 سے تجاوز. لبنانی وزارت صحت کا اعلان. اور غزہ پر غازی فوج کے وحشیانہ حملے جاری, درجنوں شہید اور زخمی. شہداء غزہ کی تعداد 43,370 سے تجاوز کر گئی. سامعین اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا. اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں شہباز شریف نے 26 اکتوبر 2024 کو ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ کیا. پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات میں مزید استحکام کے عزم کا اعادہ بھی کیا. پاکستانی وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور جد و جہد کی حمایت کا اعادہ کیا اور غزہ میں اسرائیل کی جاری نسل کشی کی مہم کی مذمت کی. اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پاکستان کے اصولی موقف کے تناظر میں اس ملک کے وزیر اعظم کو خطے کی صورتحال پر ایران کے نقطۂ نظر سے آگاہ کیا. اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی. اس ملاقات میں اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ کے دورہ اسلام آباد کو خاص اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں انجام پا رہا ہے کہ جب علاقے کے حالات کی وجہ سے عالم اسلام اس وقت حساس دور سے گزر رہا ہے اور ہم اپنے ایرانی برادران کے ساتھ صلاح و مشورے کا خیر مقدم کرتے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے دورہ اسلام آباد میں پاکستانی فوج کے کمانڈر سے بھی ملاقات کی. اس ملاقات میں فریقین نے دو طرفہ تعاون, علاقے کے حالات اور متعلقہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا. دوسری جانب پاکستان کے سینٹ کے خارجہ تعلقات کمیشن کے چیئرمین سینیٹر عرفان صدیقی نے ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان غاصب صہیونی حکومت سے لاحق خطرات کے مقابلے میں ایران کی سفارتکاری اور علاقے میں امن و استحکام کے لیے ایران کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ دشمن ہیں جنہوں نے دونوں ملکوں کے لیے خطرات پیدا کر رکھے ہیں، اور یہ دشمن اسرائیل کے دوست بھی شمار ہوتے ہیں۔ بنابراین ان دشمنوں کے مقابلے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ منگل کو دارالحکومت تہران سمیت پورے ایران میں سید استقامت شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید جنرل عباس نیل فروشان کے 40ویں پر مجالس ترحیم اور دیگر اجتماعات کا اہتمام کیا گیا۔ تہران میں شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید جنرل نیل فروشان کے 40ویں کا ایک پروگرام مدرسہ عالی شہید مطہری میں منعقد ہوا، جس میں صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی اپنے بعض کابینی رفقا کے ساتھ شرکت کی۔ اسی سلسلے میں ایک پروگرام رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر بھی منعقد ہوا، جس سے خطاب کرنے والوں میں تہران میں حماس کے نمائندے ڈاکٹر خالد قدومی بھی شامل تھے۔ واضح رہے کہ 28 ستمبر کو بیروت کے زاہیہ علاقے پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری میں سید استقامت سید حسن نصر اللہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کے ہمراہ شہید ہونے والوں میں لبنان میں ایران کے فوجی مشیر جنرل نیل فروشان بھی شامل تھے۔ ایرانی سیٹلائٹوں ہدہد اور کوثر کی کامیاب لانچنگ پر عالمی ذرائع ابلاغ نے اہم رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ منگل کو ہونے والی لانچنگ تہران اور ماسکو کے درمیان باہمی تعاون میں اضافے کا ثبوت ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نے ایرانی سیٹلائٹوں کی کامیاب لانچنگ کے حوالے سے کہا ہے کہ ہدہد اور کوثر کی لانچنگ ایرو اسپیس ٹیکنالوجی میں ایران کی ترقی اور پیش رفت کی علامت ہے۔ ای بی سی نیوز نے کہا ہے کہ ایران نے مسلسل کوشش کے بعد روسی راکٹ کے ذریعے سیٹلائٹ مدار میں کامیابی کے ساتھ روانہ کر کے غیر فوجی مقاصد کے لیے خلائی پروگرام شروع کیا ہے۔ شرق الاوسط، عرب نیوز، انڈیپینڈنٹ نیوز، وائس آف امریکہ، الجزیرہ اور واشنگٹن پوسٹ نے بھی ایرانی سیٹلائٹوں کی کامیاب لانچنگ کے بارے میں خبریں اور تبصرے شائع کیے ہیں۔ واضح رہے کہ منگل 5 نومبر کی صبح سینسنگ سیٹلائٹس کوثر اور ہدہد کو روسی سایوز سیٹلائٹ کیریئر نے وستوچنی بیس سے لانچ کیا، اور دونوں سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ مدار میں داخل ہو گئے۔ سیٹلائٹ کوثر کا وزن 30 کلوگرام ہے اور اس کی آربیٹل لائف 3 سال سے زیادہ ہے۔ این آئی آر اور آئی آر جی اسپیکٹرم کیمروں سے لیس یہ پہلا ایرانی سیٹلائٹ ہے جس کا اوسط ریزولوشن 3.45 میٹر جی ایس ڈی میٹر ہے۔ جنوب مشرق ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بری فوج نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک اور 6 کو گرفتار کر لیا ہے۔ جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان کے علاقے تفتان میں پولیس اہلکاروں پر حملے اور 10 اہلکاروں کی شہادت کے بعد دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں سیکورٹی فورسز کو قابل ذکر کامیابی ملی ہے۔ تازہ ترین کارروائی میں 4 شرپسند ہلاک اور 6 کو گرفتار کر لیا گیا۔ گزشتہ ہفتے سے اب تک مختلف مقامات پر کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 14 دہشت گردوں کو گرفتار اور 8 کو ہلاک کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مزاحمتی محاذ پر صفاق اسرائیلی حکومت کی ناکامی اور اس منحوس حکومت کی اسلامی ایران کے بعض علاقوں پر جارحیت کے بعد 26 اکتوبر کو کرائے کے دہشت گردوں نے ایک کارروائی میں ایران کے 10 بہادر اور مخلص اہلکاروں کو شہید کر دیا تھا۔ نوابستہ تحریک نے اپنے بیان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جارح صہیونی حکومت کے دانستہ جارحانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ ایران کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ نوابستہ تحریک نے ایک بیان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دانستہ طور پر انجام دیے گئے اسرائیل کے جارحانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس حملے میں 4 ایرانی فوجیوں اور 1 عام شہری کی شہادت واقع ہو گئی تھی۔ نوابستہ تحریک کے 121 رکن ملکوں نے ایک بیان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ گہری ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کی اور کہا کہ ناوابستہ تحریک اس بات کا یادہ کرتی ہے کہ صہیونی حکومت نے اس جارحیت کا ارتکاب کر کے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والے لبنانیوں کی تعداد بڑھ کر 3,002 ہو گئی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ تازہ صہیونی جارحیت میں 16 لبنانی شہید اور 90 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح 8 اکتوبر 2023 سے اب تک لبنانی شہدا کی تعداد 3,002 اور زخمیوں کی تعداد 13,492 ہو گئی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی فوج کے ہاتھوں لبنانی شہریوں کے قتل عام کے جواب میں مسلسل شدید حملے کیے ہیں اور صہیونی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں خاص طور پر شمالی غزہ پر جارحے صہیونی فوج کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور اس جارحے حکومت نے اسپتالوں سے لے کر پناہ گزینوں کے مراکز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ذرائع ابلاغ نے مشرقی غزہ میں واقع خان یونس میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں 3 فلسطینیوں کے شہید اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ جنوبی غزہ کے دیر البلح میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر غازی فوج کے ڈرون حملوں کے نتیجے میں 4 افراد کے شہید اور متعدد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ رپورٹ کے مطابق غاصبوں نے جبالیہ کیمپ کے مغرب میں رہائشی مکانات کو دھماکے سے اڑا کر ان کو تباہ کر دیا۔ دنیسنا فلسطینی وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غاصبوں کے حملوں میں 43,374 افراد شہید اور 1,02,261 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے شمالی غزہ میں 4 صہیونی فوجیوں اور ایک مرکبہ ٹینک کو بم حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ کے القصاصیب علاقے میں 4 صہیونی فوجیوں اور ایک مرکبہ ٹینک پر ایک طاقتور بم سے حملہ کیا۔ القسام بریگیڈ نے ایک اور بیان میں بتایا ہے کہ اس کے مجاہدین نے شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ کے مرکز میں الیمن السعید اسپتال کے پاس ایک گھر کے اندر داخل ہو کر جہاں صہیونی فوجی موجود تھے راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے بتایا کہ اس حملے میں اس گھر کے اندر موجود سبھی صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے جبالیہ کیمپ کے مشرق میں غاصب صہیونی فوج کی ایک بکتر بند گاڑی پر ثاقب بم سے حملہ کیا۔ صہیونی فوج نے غزہ اور جنوبی لبنان میں اپنے مزید 19 فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے آئینی ترامیم پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اندھیرے میں شب خون مارنا اور دھوکہ دہی قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر سینیٹر حامد خان نے کہا ہے کہ پیر کی ترامیم جمہوریت کے کتبے میں آخری کیل ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر سینیٹر حامد خان نے لاہور ہائی کورٹ میں پریس کانفرنس میں کہا کہ رات کے اندھیرے میں شب خون مارے جا رہے ہیں، صرف وکلا نہیں پاکستان کے عوام بہت مشکل میں بیٹھے ہیں، پیر کے روز کی ترامیم جمہوریت کے کتبے میں آخری کیل ہے۔ حامد خان کا مزید کہنا تھا کہ پیر کے روز ہونے والی ترامیم میں انہوں نے 5 سالہ توسیع کا دروازہ بھی کھولا۔ عامروں کے زمانے میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 5 سال توسیع کی گئی۔ حکومت کے لیے آرمی چیف کی توسیع بہت ضروری تھی تاکہ حکومت کی بھی توسیع ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شہر مدینہ شہر انصاری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ نام تھا تو نے یثرب پایا شہر نبی کا پھر کہلایا شہر نبی کا پھر کہلایا آئی محمد کی جو سواری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت بڑھ گئی تو عظمت تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تیرا تقدس تیرا رتبہ رحمت عالم کا ہے صدقہ رحمت عالم ہے صدقہ تجھ پہ فدا ہے نوری ناری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ آئے تجھ میں جب سے محمد تیری زمین پر ہر سو بے حد تیری زمین پر ہر سو بے حد رحمت کے چشمے ہیں جاری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ ہر ایک دل میں تیری محبت، ہر دل چاہے تیری زیارت، ہر دل چاہے تیری زیارت، تیرے ہجر کا زخم ہے کاری دنیا ساری، شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ شہر مدینہ، میں ہوں تیری فرقت کا مارا، کر دے ریاض کے غم کا چارا، کر دے ریاض کے غم کا چارا، سن لے اس کی دنیا ساری، شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں زہد آرزوؤں کے کم کرنے اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے کہ جس کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، زہد اور رغبت دونوں ہی ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ زہد یعنی اعراض کرنا، منہ موڑ لینا اور مائل نہ ہونا ہے، لیکن اس کے مد مقابل رغبت کے معنی مائل ہونے کے ہیں۔ کسی چیز سے گریز اختیار کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک فطری اور دوسرے روحانی۔ فطری طور پر گریز کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص اور معین چیز سے متعلق انسان کی طبیعت میلان نہ رکھتی ہو، جس طرح سے ایک بیمار کی طبیعت پھل اور دوسرے کھانے پینے کی چیزوں سے رغبت اور میلان نہیں رکھتی ہے۔ اس طرح کی بے رغبتی کا زہد سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ روحانی یعنی وہ چیزیں کہ جن کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے اور ان سے رغبت رکھتی ہے، وہ فکر و اندیشہ اور انسان کی آرزو کے لحاظ سے با ہدف اور مقصود نہ ہو، یعنی وہ امور جو خواہشات نفسانی کی قسم سے نہ ہوں بلکہ اخلاقی فضائل میں سے ہوں، جیسے عزت، شرافت، کرامت، آزادی یا معنوی اور الہی معارف میں سے ہو، جیسے خدا کا ذکر، اس کی محبت اور خداوند عالم کی ذات تقرب حاصل کرنا۔ پس زاہد یعنی وہ شخص کہ جس کی پوری توجہ مطلوب کامل کے عنوان سے دنیا کی مادی چیزوں اور بلند و بالا خواہشات سے عبور کر کے دوسری چیزوں کی طرف ہو گئی ہے۔ زاہد کی بے رغبتی اندیشہ اور تمناؤں سے ہے، نہ کہ طبیعت سے، اور زاہد حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ان تین جملوں کے ذریعے جو وضاحت فرمائی ہے، وہ ان غلط تفسیروں کے مقابلے میں ہے جو زہد کے سلسلے میں کی جاتی ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے زہد کے معنی نہیں سمجھا اور وہ اپنے کو زاہد سمجھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ زہد صرف سادہ لباس پہننے، اجتماعی مسائل میں وارد نہ ہونے، گوشہ نشینی اختیار کرنے، انسانی معاشرے سے الگ رہنے اور اقتصادی قد و کاوش سے اجنبی ہونے اور اس سے تعلق نہ رکھنے کا نام ہے، جبکہ ان میں سے کوئی ایک بھی زہد پر دلیل نہیں ہے۔ جو شخص مادی امور سے بے توجہ ہو، وہ لمبی چوڑی آرزوؤں کے درپے نہیں ہوتا، وہ نعمتوں کے مقابلے میں شکر ادا کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس لیے کہ نعمتیں نہ تو اسے مشغول کرتی ہیں اور نہ ہی یاد خدا سے غافل کرتی ہیں، اور نہ ہی گناہیں اسے دین سے دور کرتی ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ نعمتوں کو خدا کی جانب سے سمجھیں، تاکہ یہ خدا سے دلبستگی کا سبب ہو، نہ کہ خود سے دلبستگی کا سبب ہو۔ اس بنا پر جو شخص لمبی چوڑی آرزو نہیں کرتا اور الہی نعمتوں کے مقابلے میں شکر ادا کرتا ہے اور خود کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ حقیقی زاہد ہے، خواہ فقیر ہو یا ثروت مند، کیونکہ زہد کا معیار فقر نہیں ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم ان تمام صفات کو فراہم نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کوشش کرو کہ تمہارے ارادے اور صبر پر حرام کو غلبہ حاصل نہ ہو، اور الہی نعمتوں کے مقابلے میں شکر خدا کی ادائیگی فراموش نہ ہونے پائے۔ اگرچہ خداوند عالم نے واضح اور آشکار دلیلوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے اتمام حجت کر کے بہانہ بازی کو توڑ دیا ہے، یعنی اگر مکمل طور پر شکر خدا نہیں بجا لاتے تو کم از کم شکر کی ادائیگی کو فراموش نہ کرو، اور اگر گناہ سے باقاعدہ اجتناب نہیں کرتے ہو تو کم از کم تمہارے صبر پر حرام غالب نہ آئے اور تقوی کے اس حد کی رعایت کرو۔ اس بنا پر گناہ سے اجتناب کرنا اور نعمت کا شکریہ ادا کرنا دو مرحلوں کا حامل ہے، ان میں سے ایک مرحلہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے اور در حقیقت ایمان کی شرط ہے، اور ایک عام مرحلہ ہے جو خطاؤں اور لغزشوں کے اجتناب اور آرزوؤں کے کم ہونے سے مرکب ہے، اور یہ زاہدوں اور ایمان پر سبقت حاصل کرنے والوں سے مربوط ہے۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ زہد آخرت کی کنجی اور آتش جہنم سے نجات کا باعث ہے، اور زہد ان تمام چیزوں کے ترک کرنے کا نام ہے جو اسے یاد خدا سے غافل کر دیتی ہیں، بغیر اس کے کہ ان چیزوں کے ترک ہونے پر افسوس ہو یا ان چیزوں کے واپس ہونے کا انتظار ہو، یا اپنے فعل و عمل کی مدح سرائی کے درپے ہو، یا اپنے کام کے عوض کا طالب ہو۔ یہ وہ صفات ہیں جن کو حاصل کرنے کے بعد انسان زہد کے اس اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی چیز کے آرام و آسائش اور ان کے موجود ہونے کو آفت اور بلا سمجھتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب ارشد علی صاحب چنار مرزا پور یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پروگرام بہت ہی اچھا ہوتا ہے، ہمارے والد صاحب ہمیشہ پابندی کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی سننے کی تاکید کرتے ہیں، واقعاً پروگرام بہت ہی معلوماتی ہوتے ہیں، خبریں، تبصرے اور موجودہ حالات پر سیاسی تبصرہ بہت عمدہ ہوتا ہے، سیاسی حالات سے آگاہی ہوتی ہے اور پروگرام صبح امید سے معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور قرآن و حدیث اور سیرت معصومین سے دل کو جلا ملتی ہے، سلامت رہیے۔ اور سامعین محترم ارشد علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک دن ایک بادیہ نشین حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک دن آپ کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اپنی حاجات کے سلسلے میں شریف عرب، کریم آقا، قرآن کے حامل یا خندر و شخص سے رجوع کرو، اور آپ عرب بھی ہیں، شرافت اور کرامت آپ کی سیرت ہے اور قرآن تو آپ ہی کے گھرانے میں نازل ہوا ہے، اور پیغمبر اکرم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب بھی تم قرآن کو دیکھنا چاہو تو حسن اور حسین کو دیکھ لو۔ اس شخص کی بات مکمل ہو گئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی حاجت بیان کرو۔ اس شخص نے اپنی حاجت زمین پر لکھ دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا کو یہ فرماتے سنا ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، یعنی لوگوں کے ساتھ ان کی معرفت اور آگہی کے مطابق نیکی اور احسان کرنا چاہیے۔ اس لیے میں تم سے 3 سوال پوچھتا ہوں، اگر تم نے میرے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تو میں تم کو سونے اور چاندی کے سکوں کی 3 تھیلیاں دوں گا، اگر 2 سوالوں کے جواب دو گے تو میں سونے اور چاندی کے سکوں کی 2 تھیلیاں تم کو دوں گا، اور اگر 1 سوال کا ٹھیک جواب دیا تو 1 تھیلی کے حقدار قرار پاؤ گے۔ اس شخص نے اس بات کو قبول کر لیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا، خدا تعالی پر ایمان۔ آپ نے پوچھا، ہلاکت سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا تعالی پر توکل۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ خدا تعالی کے بندے کی زینت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایسا علم جس کے ساتھ حلم و بردباری بھی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو تو؟ اس نے جواب دیا کہ ایسی غربت جس کے ساتھ صبر ہو۔ آپ نے پوچھا کہ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر؟ اس شخص نے کہا کہ پھر آسمان سے ایک بجلی نازل ہونی چاہیے جو اسے نابود کر دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کا یہ جواب سن کر مسکرائے اور سونے اور چاندی کے سکوں کی 3 تھیلیاں اسے عطا کر دیں۔
سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔سامعین اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے اور آخر میں آج کی مخصوص دعا پیش کی جائے گی، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 آبان، 4 جمادی الاول اور 6 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ آبان سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں جنرل اظہاری کی فوجی حکومت کے قیام کے خلاف وسیع مظاہرے ہوئے، اور ان مظاہروں کے دوران ایران کے مسلمان اور مجاہد عوام نے واضح اعلان کیا کہ امریکہ اور شاہی حکومت کے مہروں کی تبدیلی سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو روکا نہیں جا سکتا۔ آج ہی کے دن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے 3 دن پہلے ہونے والے طلبہ کے قتل عام کے سلسلے میں ایرانی عوام کے لیے ایک پیغام ارسال کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ بہادروں نے ثابت کر دیا کہ ٹینک، بھاری مشین گنیں آپ کے سامنے ہیچ ہیں اور آپ کے پختہ عزائم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سولہ آبان سن 1377 ہجری شمسی کو معروف ایرانی دانشور علی اکبر مالک کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1290 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے مدرسہ دارالفنون میں داخلہ لیا اور جلال الدین ہمائی، عباس اقبال آشتیانی، نصر اللہ فلسفی اور علامہ محمد حسین فاضل تونی جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فارسی نظم و نثر کی کتابوں پر تحقیق شروع کی۔ استاد علی اکبر مالک نے لا کالج سے قانون کی تعلیم بھی حاصل کی اور تھوڑے ہی عرصے میں انگریزی، فرانسیسی اور جرمن زبانیں سیکھ لیں اور پھر ان زبانوں کی تعلیم دینے لگے۔ انہوں نے نثر اور نظم کے بارے میں 15 سے زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں۔ چار جماعت الاول سن 555 ہجری قمری کو ممتاز مسلمان مورخ اور ادیب ابن اسیر جزری عراق میں پیدا ہوئے۔ ابن اسیر نے موصل، شام اور بغداد میں خطیب طوسی جیسے علماء سے کسب فیض کیا۔ انہیں تاریخ کے مطالعے اور تحقیق کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے ان کی تحریر کردہ اکثر کتابوں کا تعلق تاریخ سے ہے۔ ان کی اہم ترین کتاب الکامل فی التاریخ ہے۔ ابن اسیر جزری کا سن 630 ہجری قمری میں عراق کے شہر موصل میں انتقال ہوا۔ چار جماعت الاول سن 1371 ہجری قمری کو مشہور دانشور حیدر قلی خان افغانی نے، جو سردار کابلی کے نام سے مشہور تھے، وفات پائی۔ وہ ریاضی، نجوم، تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، ادب اور منطق جیسے علوم سے بہرہ مند تھے۔ سردار کابلی کو اہل بیت رسول علیہ السلام سے بہت زیادہ عقیدت تھی اور انہوں نے ایک کتاب حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں لکھی ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں شرح دعائے ندبہ اور مناظرات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 6 نومبر سن 1813 عیسوی کو جنوبی امریکہ کی تحریک آزادی کے معروف رہنما سائمن بولیور نے اپنے ملک وینزویلا کو اسپین کے قبضے سے آزادی دلانے کے لیے پہلی جنگ فتح کی۔ اس جنگ میں بولیور کی 6,500 اہلکاروں پر مشتمل فوج نے اسپین کے 13,000 فوجیوں کو شکست دی۔ بالآخر انہوں نے وینزویلا کو اسپین کے قبضے سے آزادی دلائی۔ اس کے بعد ان کی فوج نے ہسپانوی سامراج کے تسلط سے جنوبی امریکہ کے کئی اور ملکوں کو آزادی دلانے کے لیے آزادی کی تحریکوں میں شرکت کی۔ نومبر 1822 عیسوی کو فرانس کے کیمیاداں کلوڈ لوئی برتولے کا انتقال ہوا۔ وہ 9 دسمبر سن 1748 کو پیدا ہوئے تھے اور اپنی عمر علم کیمیا پر تحقیق میں صرف کی، یہاں تک کہ انہوں نے کلورین گیس کی رنگ صاف کرنے کی خاصیت کو دریافت کیا اور پھر انہوں نے اس سے ٹیکسٹائل کو سفید کرنے میں استفادہ کیا۔ برتولے نے بعض دیگر کیمیائی مادوں کے بارے میں بھی گنا کر تحقیقات انجام دی ہیں۔ چھ نومبر 1860 عیسوی کو امریکہ میں غلاموں کی تجارت کے مخالف لیڈروں میں سے ایک ابراہیم لنکن امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ ان کی صدارت کے زمانے میں ہی امریکہ میں انفصالی جنگوں کا آغاز ہوا، جن کے نتیجے میں ان لوگوں کو شکست ہوئی جو غلاموں کی خرید و فروخت کے حق میں تھے۔ لنکن نے عہدہ صدارت پر پہنچنے سے پہلے ہی غلاموں کی تجارت کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا تھا۔ لنکن کو 1865 میں ان کی تحریک کے ایک مخالف شخص نے قتل کر دیا۔ چھ نومبر 1937 عیسوی کو اٹلی کے رہنما بینیٹو موسولینی جرمنی اور جاپان کے دو طرفہ معاہدے میں شامل ہو گئے۔ اس معاہدے کے بعد برلن، ٹوکیو اور روم کا سہ فریقی سیاسی اور فوجی اتحاد وجود میں آ گیا۔ اسی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کے دوران ان تینوں ملکوں کو محوری حکومتوں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ جرمنی اور جاپان کے دو طرفہ معاہدے پر بھی اسی سال دستخط ہوئے تھے، جس کے مطابق جاپان ایشیا میں جرمنی کا اتحادی بن گیا۔ چھ نومبر سن 1632 عیسوی کو ایڈولف عظیم کے نام سے مشہور سویڈن کے بادشاہ گوستاو دوم مارے گئے۔ ان کی اصل شہرت پروٹسٹنٹ اور کیتھولک عیسائی فرقوں کے مابین ہونے والی 30 سالہ جنگوں میں فتوحات کی وجہ سے تھی، جو سن 1618 سے 1648 تک جاری رہی۔ انہوں نے جرمنی کے پروٹسٹنٹوں کے مفاد میں فرانس کی حمایت سے شہنشاہ روم اور اس کے اتحادیوں سے جنگ کی۔ سویڈن کی فوج کی کمان خود گوستاو کے ہاتھ میں تھی اور ان کو دو جنگوں میں کامیابی ملی اور تیسری جنگ میں بھی ان کی پیش قدمی جاری تھی کہ اسی دوران ایک گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ اس کے باوجود اس جنگ میں سویڈن کی فوج کو کامیابی ملی۔ اور 6 نومبر سن 1990 عیسوی کو نیو یارک میں ایک متعصب ترین یہودی خاخام ایم ڈیوڈ کاہان کو ہلاک کر دیا گیا۔ وہ سن 1932 میں نیو یارک میں پیدا ہوا تھا اور نوجوانی میں چوری اور عصمت دری جیسے جرائم کی وجہ سے ایک عرصے تک جیل میں رہا۔ اس کے بعد صہیونیزم میں کاہان کا رجحان پیدا ہوا اور ایک شدت پسند خاخام کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ کاہان نے امریکہ میں سن 1969 میں یہودیوں کے نام نہاد دفاع کی تنظیم جیوز ڈیفنس لیگ JDL بنائی، جس کے ارکان فوجی تربیت یافتہ متعصب صہیونی تھے۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی وجہ سے امریکی پولیس نے کاہان سمیت اس تنظیم کے بعض ارکان کو گرفتار کر لیا۔ اس کے 3 بعد کاہان مقبوضہ فلسطین چلا گیا اور صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ کا ممبر بنا۔ کاہان کی شدت پسندانہ اور خطرناک روش اور نظریات کی وجہ سے صہیونی حکومت کی پولیس کو بھی اسے گرفتار کرنا پڑا۔ ایم ڈیوڈ کاہان تمام فلسطینیوں کو ان کے اپنے وطن سے نکالے جانے کا خواہاں تھا، اور وہ اتنا شدت پسند تھا کہ کہا کرتا تھا کہ مسجد الاقصی پر بمباری کرنے والے کی وہ تشویق کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته انك انت ارحم الراحمين اللهم اقض لي في الاربعاء اربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا. تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا, اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا. تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے, کبھی ختم نہ ہو, کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے. اے معبود, تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا, اور قضاء و قدر بنائی. تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے, بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے, تو بچاتا اور آزماتا ہے. عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے. میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو, چارہ کار قطع ہو گیا ہو, موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو, اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو. اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں, اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پر